दिल को आओ कर ले रोशन,
दिल को आओ कर ले रोशन,
आओ सीखे दीन की बातें, आओ सीखे दीन की बातें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے پروگرام دین کی باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کا مدنی چینل اور بزرگوں کے مدنی چینل کا پروگرام دین کی باتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم بزرگ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔
عرض ہے کہ نرم مزاجی اور پیار بری گفتگو کے بارے میں شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نرم بات, اچھی بات, اچھے کلمات کے ساتھ اسے پسند فرمایا۔ آپ قرآن پاک کی آیتیں تو یہ بات اگر دیکھیں نا, تو کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اچھی گفتگو کا ذکر فرمایا۔ وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن, میرے پیارے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کیا کریں۔ یتیم اور سائل, ان دونوں کا تو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا, فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر, یتیم پہ سختی نہ کرو, وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر, جب سوالی مانگنے کے لیے آتا ہے تو بعض اوقات اسرار کی صورت بھی ہوتی ہے, مختلف طرح کے انداز بھی ہوتے ہوں گے, لیکن قرآن نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے, یتیم پر سختی نہ کرو, سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آواز بلند ہونا, اسے بھی شریعت مطہرہ نے پسند نہیں فرمایا۔ وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو آہستہ رکھو, اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, آوازوں میں سب سے جو بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ آواز اونچی کر کے بولنا اور ایسے شور مچاتے چلے جانا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات سامنے والے کو چپ کرانے کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہوتی ہے, روب جھاڑنے کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہوتی ہے, سامنے والا مرعوب ہو جائے اور میری اونچی آواز سن کر جناب وہ دہشت میں آ کر چپ کر جائے, اس لیے آواز بلند کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے, اچھے انداز نہیں ہے۔ والدین کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما, ان کے سامنے اف تک نہ کرنا اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اچھی گفتگو, نرم گفتگو, پیار بھری گفتگو۔ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, نرمی کا پہلو ان کے لیے بچھا دو۔ عام آدمی کے لیے بھی نرمی کا فرمایا گیا, یتیم کے لیے نرمی کا فرمایا گیا, سائل کے لیے نرمی کا فرمایا گیا, والدین کے لیے نرمی کا فرمایا گیا۔ اب ایک داعی اور ایک مبلغ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے, دوسروں کو سمجھانے والا ہے, دوسروں کو دین کی طرف بلانے والا ہے, اس کے لیے قرآن نے جو حکم دیا آپ اس کو توجہ میں لائیں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ تو داعی کو، مبلغ کو، اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے کو بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری طبیعت میں سختی نہیں ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے دو نبیوں کو بھیجا ایک سخت اور بدترین آدمی کے پاس، فرعون، جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا ہے، سب سے بڑا رب میں ہوں. اسے دعوت حق پہنچانے کے لیے دو نبی جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. ان دونوں کو فرمایا جا رہا ہے تم دونوں اس سے نرم بات کرنا. تو جب ایک بدترین آدمی جو دشمن دین ہے، جو الوہیت اور ربوبیت کی بات کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو رب کہلوانے کی بات کرنے والا ہے اور رب ہونے کا اعلان کرنے والا ہے، اس سے نرم گفتگو کا فرمایا گیا، تو ہمارا مخاطب کون ہوتا ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا اپنا سگا بھائی، اپنا کو پڑوسی، اپنا کو عزیز رشتہ دار، اپنا اسٹوڈنٹ، یا اپنے گلی محلے میں رہنے والا کوئی اور. یہ جو بھی ہمارا مخاطب ہے نا، خاص طور پر ہم پاکستان میں رہنے والے اگر غور کریں تو پاکستان میں جن جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تقریباً سارے کے سارے مسلمان ہیں. کوئی یہاں تو اس طرح کی کیفیت ہی نہیں ہے نا کہ غیر مسلم نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل مائنر سی تعداد ہے. تقریباً جن سے ہمارے لڑائی جھگڑے یا ہمارے پھڈے ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ اگر آپ جائزہ لیں گے تو تقریباً مسلمان ہی ہوں گے. اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ایک ممالک اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کہاں نہیں ہے. بہت سارے معاملات میں ہمارا رابطہ، ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے ہوتا ہے، تو اپنوں سے لڑائی کیسے؟ یہاں تو بدترین جو بے دین آدمی ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس سے بات کرو تو نرم بات کرو. سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، میرے آقا کی طرف تو پروانوں کی طرح لوگ دوڑتے آتے تھے نا، جس طرح شمع پہ پروانہ آتا ہے، لوگوں کے دل کھینچے چلے آتے تھے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف. یہاں کا نظارہ بھی ہمارے سامنے جو آتا ہے نا، قرآن ذکر کرتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، میرے حبیب یہ تو اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، آپ نرم ہو گئے. تو یہ نرمی کی وجہ سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں نا، سخت مزاج، سخت دل والے، سخت مزاج والے، یہ سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. باعث تخلیق ارض و سما میرے آقا کی ذات ہے، یہ سب کچھ حضور کے لیے بنا، محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب آپ سخت مزاج ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہیں ہماری طبیعت میں اگر سختی آتی ہے یا ہماری طبیعت میں اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو یہ لوگ کیسے ہمارے قریب آئیں گے؟ سخت مزاجی بندے کو تنہا کر دیتی ہے، سخت مزاجی اپنوں کو دشمن بنا دیتی ہے، اور نرم مزاجی دشمنوں کو اپنا بنا دیتی ہے. اب بندے کو چاہیے کہ نرم مزاجی کو اپناتے ہوئے آگے بڑھے. وہ ایک شعر بھی ہے نا، ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں،
ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں، ہے
قولوا للناس حسنا، اس پہ عمل کریں، لوگوں سے اچھی بات کریں.
یہ ارشاد فرمائیں گے زبان کی تیزی، بد مزاجی، بد زبانی، اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
اس کے کچھ اثرات وہ ہیں جو بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. گھر میں اپنے ہی قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی سخت مزاج آدمی ہو، گھر میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے سارے جانتے ہیں، اگرچہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہ ہو، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اس مزاج کی وجہ سے نا گھر والوں کا اس کی طرف اس طرح کا میلان نہیں ہے، دلوں میں دوری کا ذریعہ بنا، اس سے خوف اور دہشت یہ دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس سے دل کی بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ شوہر اگر سخت مزاج ہو تو بیوی برداشت کرتے 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 کب تک کرے گی؟ سخت مزاجی رشتے کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ سخت مزاجی کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ سخت مزاجی آئے گی نا تو سخت مزاج آدمی پر اعتماد نہیں ہوتا، یار بات تو اس سے کر لیں، ڈیل تو اس سے کر لیں، تجارت میں اسے ہم آپس میں کوئی سمجھوتا کر کے اور شیئرنگ کے ساتھ اپنا کاروبار لے کر آگے چل سکتے ہیں، لیکن اس کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا۔ جب اس کی گھوم جاتی ہے نا، یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، غصے میں تو ہم اس سے بات نہیں کر سکیں گے، تو اس کے ساتھ رقم انویسٹ کر کے ہم کریں گے کیا؟ کاروباری اعتبار سے بھی گیا، گھر کے اعتبار سے بھی گیا، گھر میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ ہوا۔ جب پھر اگر مزید دیکھیں تو نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو غصہ آیا نا، تو سامنے والا بھی کب تک برداشت کرے گا؟ جواب میں اس کی طرف سے بھی غصہ آئے گا۔ نہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جن کی سب سے زیادہ غیبت کی جاتی ہے وہ کون ہوں گے؟ اگرچہ غیبت کرنا الگ اپنی جگہ پہ ایک جرم ہے، وہ درست نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے منع کی ہے، لیکن جن کی غیبت کی جاتی ہے ان کے مزاج کو لیا جاتا ہے، ان کے غصے کو لیا جاتا ہے، ان کی عادات کو لیا جاتا ہے، یہ کسی کی سنتا نہیں، یہ باتیں لی جاتی ہیں، تو یہ دوسروں کو غیبت کرنے کا موقع اس کی وجہ سے ملا نا۔ اگرچہ غیبت کرنا درست نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی جگہ یہ بھی موجود نظر آئے گا نا۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تنازعات، لڑائی، جھگڑے، پھڈے، گالیاں، یہ مزاج کی تیزی کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے۔ ایک طرف سے غصہ ہوا، دوسری طرف سے خاموشی ہو گئی، تو یک طرفہ لڑائی نہیں ہوتی، ادھر سے بد زبانی، ادھر سے بد زبانی، ادھر سے مزاج کی تیزی، ادھر سے مزاج کی تیزی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے لڑائی ہو گئی۔ اگر آپ سروے کروائیں کہ جیل میں جانے والے افراد میں سے کون کس وجہ سے گیا، تو شاید بہت بڑی تعداد ایسی آپ کو نظر آئے گی جو بد مزاج تھے، زبان کے تیز تھے، تو زبان کی تیزی نے ان کو سلاخوں کے پیچھے لا کھڑا کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ذہنی دباؤ میں زیادہ رہنے والے افراد کون ہوں گے؟ ہر وقت یہ جو آگ لگی ہوتی ہے نا، تو یہ آگ کسی نہ کسی جگہ تو اپنے اثرات مرتب کرے گی۔ ڈپریشن کی گولیاں کھانے والے کون ہوں گے؟ عموماً مزاج کے تیز لوگ ہوں گے، ذہنی دباؤ میں عموماً یہ افراد آتے ہیں۔ جب باپ اگر مزاج کا تیز ہے تو اپنی اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے، وہاں بھی کبھی نرمی کبھی گرمی، اور گرمی بھی ایک حد تک چلے گی، بغیر کسی حساب کتاب کے اور تھوک کا کھاتا رکھ کے اولاد پر بھی نرمی گرمی کریں تو گھر کا ماحول آزمائشی ہو جاتا ہے۔ ٹیچر اگر سخت مزاج ہو، اسٹوڈنٹ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، باپ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اولاد بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہوتا نا کہ اپنے ہی فیملی ممبران یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بات کی جائے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس سے بات نہیں کر سکیں گے، وہ پھر اولاد سے بات کرتے ہیں آ کے کہ بیٹے تو میرا بھتیجا ہے، تو میرا بھانجا ہے، اپنے ابا جی سے تو ہی بات کر، دیکھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب اس معاملے میں انہوں نے جو انداز اپنایا یہ انداز سمجھ میں آنے والا تو نہیں ہے نا، تو ان کو سمجھاؤ۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ چاچو آپ کو تو پتہ ہے ان کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، ان کو کون سمجھائے گا؟ نہیں، اولاد بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتی۔ اگر فیملی کی کسی خاتون نے بات کی ان کی زوجہ سے کہ آپ اپنے شوہر نامدار کو سمجھائیے یہ معاملہ ہو گیا، تو وہ جواب یہی دے گی کہ یہ تو مجھ سے پوچھو، میں کیسے جی رہی ہوں، گھر میں موجود ہو تو میں تو اونچا سانس نہیں لے سکتی، میں تو سانس بھی ڈر ڈر کے لیتی ہوں، اب میں اس سے کیا بات کروں گی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ سخت مزاج لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ان کی سختی بہت ساری جگہوں پہ آگے اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سروے جس طرح میں نے جیل کے تعلق سے عرض کیا، تو ایک سروے اور کر لیجئے گا۔ دینی یا دنیاوی، کاروباری اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے، سیاسی اعتبار سے، ایون کسی بھی حوالے سے، آپ جو اوپر پہنچنے والے افراد ہیں نا، تجارت میں جو اوپر نکل گیا، دینی اعتبار سے اس نے کوئی تنظیم بنائی، کوئی ادارہ قائم کیا، اوپر نکل گیا، دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقیاں کرتے ہوئے آگے نکلا، آپ یہ سارے کا سارا فگر سامنے لائیں. مثال کے طور پر 100 افراد کو آپ نے چن لیا، ان میں دینی اعتبار سے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے 100 افراد کا آپ نے انتخاب کیا. ان 100 افراد میں سے پھر آپ ان افراد کو دیکھیے کہ ان میں سے کتنے اس طرح کے ہیں جو انتہائی سخت مزاج آدمی تھے، بد زبان تھے، اس کے باوجود ترقی کرتے ہوئے اوپر چلے گئے، شاید نہیں ملیں گے. اگر کوئی نظر آئے گا تو بہت کم، اور اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ عارضی طور پہ کسی نہ کسی انداز میں، بعض اوقات ہوتا نا وہ چور دروازہ استعمال کر کے اوپر نکل جانا، اوپر کسی منصب پہ چلے جانا،
ممکن ہے اس کے شر سے ڈرتے ہوئے بھی.
شر سے ڈرتے ہوئے بھی ہوگا تو وہ عارضی ہوگا نا، پانی کا بلبلہ کب تک رہے گا؟ تو یہ بلبلے کی طرح ہے. ایسے لوگوں کو نا ایک مثال دی جاتی ہے، ہاتھ پہ چھالے کی طرح رکھنا اس کو، یوں حساب بڑے احترام اور بڑے حساب کتاب سے. اور کیسا عجیب آدمی ہے کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس کو عزت دے رہے ہیں. تو خود اس کو بھی غور کرنا چاہیے. تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں، میرے خیال آپ جہاں دیدہ شخصیات ہیں، جس سے زیادہ تو کئی باتیں.
خلاصہ تو یہ ہوا کہ تند مزاجی جو ہے، سخت مزاجی جو ہے، یہ محبتیں کم کرتی ہے اور تلخیاں بڑھاتی ہے، معاشرے میں تلخیاں بڑھتی ہیں اور محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے.
اس کو محبت کی کینچی کہہ رہے ہیں.
جی جی،
جو محبت کے ہر رشتے کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی ہے.
بے شک.
اور احساس زیاں کا ہو جانا نا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. احساس زیاں، یہ نقصان اس وجہ سے ہوا، یہ احساس پیدا ہو جانا، یہ نقصان میرے مزاج کی وجہ سے ہوا. یہ احساس بھی پیدا ہو جائے نا تو بندہ اپنے مزاج کی تبدیلی پر غور کرتا ہے. بہت بڑا نقصان جو سخت مزاج آدمی کو ہوتا ہے نا، وہ شاید یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ اپنی غلطی کو دیکھتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. میں نے کیا کیا؟
اصل گل ہے جی، جی وہ غلطی نو غلطی سمجھے، غلطی مان لے تو پھر تو مسئلے سارے ختم ہو جائے گا. جیڑا سمجھائے گا وہ دل سختی نال پیش آئے گا، دوسری باری سمجھانا بھی چپ کر کے پرا ہو جائے گا.
وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں رکاوٹ کیا چیز بنی، یہ سمجھنے کی طرف نہیں آیا، رکاوٹ کیا چیز بنی؟
بدمزاجی ہوتی، سختی.
سختی رکاوٹ یہ بنی نا. اچھا، ایک ایسا سلسلہ ہوا کسی جگہ پہ کہ وہ دو کی آپس میں کوئی انبن ہوئی. ایک صاحب ذرا وہ غسل مزاج والے تھے، آپس میں کوئی نرمی گرمی ہوئی تو دوسرے نے خود کسی موقع پر جا کر نا معذرت چاہی، حالانکہ جو بیان کیا جاتا ہے واللہ عالم کیا وجہ ہوگی یا دیگر، ہر ایک کے معاملے کی طے تک تو ہم نہیں جا سکتے نا. وہ معذرت کرنے کے لیے گیا کہ میں جا کر اپنے اس بھائی سے معافی مانگ لوں. معذرت خواہانہ انداز میں اس کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، دروازہ کھولا، اندر بیٹھا. اچھا، معذرت بھی کر لی، جو کہنا تھا وہ بھی کر لیا. اس کی طرف سے جواب جو ملا نا وہ یہ کہ اتنے عرصے بعد تجھے خیال آیا. اچھا، اسی پہ پھر گرما گرمی ہو گئی. چلو اتنے عرصے بعد ہی خیال آیا، غلطی اس کی تھی یا نہیں تھی، خیال تو آ گیا. اتنے عرصے بعد تجھے خیال آیا، پہلے شرم کیوں نہیں آئی؟ اسی پہ پھڑا ہو گیا، نہیں سلا ہو سکے.
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں اگر خلاف شرع بات دیکھیں تو کیا کچھ نہ کچھ سختی ہم کر سکتے ہیں؟
اصل یہ جی، اولاد اگر غیر شرعی کام کر دیے یا کوئی بھی کر رہا ہے تو انہوں اسی پیار محبت حکمت عملی نال سمجھاواں گے تو وہ سمجھے گا. پہلی گل ہے کہ وہ پریڈ جس سے سا کچھ پانا ہے، اسی پہلے ہی وہ سوراخ کر دیا گے تو اس چیز کی پوے گا کچھ بھی نہیں. اولاد دی یا کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں صاحب، تو پہلے تو انہوں پیار محبت دے کے اپنے قریب کریے، جس نے سارے وہ قریب ہوگا تو پھر ساری یار گھر مننے واسطے سننے واسطے تیار ہو جائے گا.
بد مزاجی، بد اخلاقی، اس میں اور تربیت میں فرق ہے. مزاج کی تیزی کچھ اور چیز ہے، اور تربیت کے لیے تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا یا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بیویوں کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. تو یہ درجے ذکر کیے گئے نا. بیویوں سے اگر نافرمانی کا خوف ہو، یہ گناہ کی طرف بڑھیں گی، نافرمانی کی طرف بڑھیں گی، تو اب تین درجے ذکر فرمائے گئے ہیں. پہلا درجہ ہے فاعظوہن، انہیں سمجھاؤ، واضح نصیحت کرو، آیات قرآنیہ سناؤ، احادیث نبویہ سناؤ، شریعت مطہرہ کیا فرماتی ہے وہ سکھاؤ. معاشرے میں کئی چیزیں ناپسند سمجھی جاتی ہیں، ترغیب دلانے کے لیے کئی ایک چیزوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے، ذہن بنانے کے لیے کئی ایک چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ فاعظوہن، سمجھاؤ، واضح نصیحت کرو. پھر اس کے بعد اگلا درجہ جو ذکر کیا گیا وہ ہے احساس دلانا. احساس دلانے کا ایک انداز یہ ہے واہجروہن فی المضاجع، اپنا بستر جدا کر لو. اب سمجھدار بیوی کے لیے یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیے کہ تنبیہ ہوا کرتی ہے کہ شوہر ناراض ہو کر بستر الگ کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، تو یہ بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے. یہ آپ دیکھیں، پہلے مرحلے میں سزا اس کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں مار پیٹ سزا اس کا ذکر نہیں ہے، تیسرے مرحلے میں جا کر ذکر کیا گیا واضربوہن، انہیں مار سکتے ہو، لیکن مارنے کی بھی شریعت مطہرہ نے ایک حد رکھی ہے. جس طرح آج وہ بے تحاشا مارا جاتا ہے جناب، وہ منہ پہ مارا تو ادھر ضرب تو ادھر ضرب تو نشان، اور وہ بیچاری چلنے پھرنے سے رہ گئی، ایسی سزا کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. جب شریعت مطہرہ نے جو سزا کا ذکر کیا نا، تو اس کو بھی اگر دیکھیں تو آج کل جس کو سزا سمجھا جاتا ہے تو اس کے مقابل میں تو وہ یوں لگتا ہے کہ صرف ایک تنبیہ کا انداز ہی ہے، مسواک جتنی کوئی چیز لے لے، اس سے مار لے، کوئی اور اس طرح کا انداز اپنا لے، یعنی سخت سزا دینے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے دیگر طریقے ذکر فرمائے گئے کہ اب بھی نہ بنتی ہو تو اب کیا کیا انداز اپنائے. تو یہ جو بیوی کے لیے ذکر کیا گیا نا، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو قرآن کا اسلوب اور قرآن کا انداز اور تنبیہ اور تفہیم کا ایک انداز ہمارے سامنے آتا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ فاعظوہن، سمجھاؤ. تو اولاد کو بھی سمجھایا جائے گا، اولاد بھی اگر باپ کی ناراضی والی صورت دیکھے گی تو ضرور معذرت کرنے کے لیے آئے گی، معافی مانگنے کے لیے آئے گی. پہلے مرحلے میں سمجھایا، دوسرے مرحلے میں کچھ خاموشی اختیار کر لی، ناراضی والی کیفیت ہو. اب ان مراحل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم بد مزاجی کی طرف پھر بھی نہیں جانا پڑے گا، بد مزاجی تو معاملے کو مزید بگاڑنے کا سبب بنے گی. اچھا، اس پہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا، اگر آپ وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو بھی توجہ ملائیں، چپ رہنا اس میں فائدہ ہوتا ہے اور شور مچانے میں آزمائش ہوتی ہے. کہاں چپ رہنا ہے، کہاں بات کرنی ہے، کہاں سمجھانا ہے. ایک جملہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بچہ ہے نا، بالکل ابھی پیدا ہوا، پیدا ہونے سے وہ 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں بولنا سیکھ لیتا ہے. بولنا تو آ گیا، لیکن کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے یا نہیں بولنا، یہ سیکھتے ہوئے زندگی نکل جاتی.
یعنی بولنے دے قواعد و ضوابط جڑے رہے، وہ سیکھنے واسطے اچھا خاصا ٹائم چاہیے.
بولن دا وصف جڑا ہے وہ جلدی نہیں آؤں دا. وصف طریقے کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں، نہیں بولنے کا طریقہ جلدی نہیں آتا.
چپ رہتے تے موتی مل سن، صبر کرے تے ہیرے پاگل وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے.
چپ رہے گا تو موتی ملیں گے، صبر کرے گا تو ہیرے ملیں گے، اور اگر پاگلوں کی طرح شور مچائے گا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ موتی نہ ہیرے.
سب پاگلوں کی طرح غصہ چڑچڑا پان، یہ اگر شور شرابہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا.
پیار سے بیٹھ کے گفتگو شروع کریں، سامنے والا بڑا مست ہو کے گفتگو سنے گا.
جی جی جی.
جو ہی مزاج میں تیزی آئے گی تو سامنے سے جواب یہ آئے گا، یہ ہاتھ دیکھ، نکل یہاں سے، میں تیرے باپ کا نہیں کھاتا.
صحیح بات.
تو یہ کیفیت بنے گی. اللہ پاک سمجھداری نصیب فرمائے.
آمین.
ہوں تک کی جی گل بات سنی ہے وہ مطابق زبان کا صحیح استعمال کئی حوالوں نال بڑا فائدہ مند ہے، یہ بارے تم کی ارشاد فرماؤ گے؟
زبان کا صحیح استعمال تو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. ایک وہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ذکر کی بہت ساری قسمیں اس طرح کی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، اگرچہ ہر قسم کا تعلق زبان سے نہیں ہے. ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق پر غور کر رہا ہے، میرے رب نے آسمان کیسا بنایا، زمین کیسی بنائی، اس کی قدرتوں پہ غور کرتے جا رہا ہے، اس کی قدرتوں پہ غور کرتا چلا جا رہا ہے، سوچتا چلا جا رہا ہے، رب کی محبت دل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی ذکر کرنے والوں میں. ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے اور خاموش بیٹھ کے امور آخرت پر غور کر رہا ہے، اپنا جائزہ لے رہا ہے، اپنا محاسبہ کر رہا ہے، زندگی میں کتنی غلطیاں ہوئیں، اب ان کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں معافی طلب کر رہا ہے، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، میرے مولا یہ گناہ ہو گیا. تو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہ بھی اجر کما رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کر رہا ہے، دین کی خدمت، دین کے کام، نیکی کی دعوت کے سلسلے کو لے کر کیسے آگے بڑھنا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک مسجد کی ذمہ داری ہے، اس مسجد میں نمازی کیسے بڑھیں گے، مسجد میں نمازیوں کی سہولت اور کیا کیا دی جا سکتی ہے، مسجد میں جمعات المبارک کا جو واعظ کا سلسلہ ہوتا ہے، بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا کیا انداز ہم رکھیں کہ آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے. ماہ رمضان آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، دیگر اہم مواقع آتے ہیں، تو ان مواقع پر لوگوں کو کس انداز میں مزید قریب کر کے ہم دین سکھانے کی صورت کر سکتے ہیں، فجر کا تفسیر کا حلقہ کس انداز میں مضبوط کیا جا سکتا ہے، ہم دیگر کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ بیٹھا ہوا ہے اور بس غور کر رہا ہے، زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. میں نیکی کی دعوت کو کس انداز میں مزید لے کر آگے بڑھوں کہ میرے خاندان میں نمازی بڑھیں، دیندار بڑھیں، میرے شہر میں دین سے محبت کرنے والے لوگ بڑھیں، گھر گھر سے عالم تیار ہوں، حافظ تیار ہوں. تنہائی میں بیٹھ کے غور کر رہا ہے، زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کیا، یہ بھی ذکر ہے.
مطلب ہے کہ وہ بندہ جی مثبت سوچ ہے، مثبت سوچ رکھ کے جو بھی سوچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. ہاں وہ دین کی بہتری بارے سوچے، ہاں وہ دنیاوی معاملات لوگوں کی بہتری بارے سوچے.
اچھا دنیاوی معاملات میں تھوڑا سا ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں آتی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہم ہر کمائی کرنے والے کو کہتے ہیں یہ دنیا دار ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے نکل گئے، جب کہ بقدر کفایت مال کمانا، بقدر کفایت سے مراد یہ کہ جن جن کا نان و نفقہ، جن جن کا کھانا پینا رہنا سہنا میرے ذمے ہے، میں اتنا کماؤں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کھانا پینا رہنا سہنا سارے معاملات پورے ہو جائیں، اتنا تو شریعت نے مجھ پر واجب رکھا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے. تو ہر معاملے کو ہم یوں نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ دنیا داری والا کام ہے. اگر یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی نیت سے آگے بڑھ رہا ہے کہ میری اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس کو بھی دنیا داری تو شمار نہیں کر سکیں گے.
یعنی شریعت دودھ کے اندر
اس پر بھی غور و فکر کرنا جو ہے کہ میں کس انداز کو اپناؤں کہ میری نماز قضا نہ ہو، جماعت مجھے وقت پر مل جائے، روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، شریعت مطہرہ کی پاسداری میں رہتے ہوئے میں کس انداز میں آگے بڑھ سکتا ہوں. دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ کئی ایک اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ان کے پاس مواقع موجود، دو تین بھائی ہیں جو ایک ہی سسٹم کو دیکھ رہے تھے، اب سسٹم مزید پھیلانا چاہ رہے ہیں. جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم اتنا ہے کہ اچھے انداز میں گزر بسر ہو رہی ہے، چار پیسے بچ جاتے ہوں گے، مزید آگے کچھ سیٹ اپ بڑھانا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے ساری میٹنگز وغیرہ کر لیں، سارا کچھ کر لیا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب جس قدم کو اٹھانے کی طرف جا رہا ہوں نا، اگر یہ قدم میں اٹھاتا ہوں مجھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملے گی. صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. ابھی جو ان کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے انہوں نے پورا جتنا بھی عملہ ان کے پاس کام کرتا ہے نا سب کی نماز باجماعت کا اہتمام کیا ہوا ہے، خود بھی اور جو ملازم کام کر رہے ہیں وہ بھی آپس میں تقسیم اس انداز میں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں شہر میں مختلف مساجد ہوتی ہیں، اس مسجد میں سوا ایک بجے زور ہوگی، اس میں ڈیڑھ بجے ہوگی، اس میں پونے دو ہوگی، تو سارے عملے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ سارے باجماعت نماز پڑھ کے آئیں، مغرب سے پہلے پہلے سب کلوز سارے باجماعت نماز جا کر پڑھیں، عصر کو بھی اسی انداز میں انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا، کچھ ادھر چلے جاؤ کچھ ادھر چلے جاؤ۔ اب اس کو دنیا داری کس حد تک کہا جا سکے گا کس حد تک نہیں کہا جا سکے گا واللہ اعلم، لیکن دین کی طرف توجہ، دنیا رہے یا جائے تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا، تو یہ انداز بھی ہے نا۔ بہرحال زبان کے ذریعے ذکر کی جو بات ہو رہی تھی، ایک وہ ہے جس کی زبان ذکر الہی سے تر ہے اور دوسرا وہ ہے جو یاد الہی کی طرف آتے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت ہی کو تسلیم نہیں کیا، رب تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف ایمان لانے کی طرف اس کے دل میں کوئی خیال ہی نہیں آ رہا، تو ایک کا دل یاد الہی سے منور ہے اور دوسرا وہ ہے جو اس صف سے نکل گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ ان دونوں کی مثال ہے زندہ اور مردہ جیسے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، تو رب کا ذکر کرنے کی طرف قلبی میلان ہوگا تو یہ زبان کا درست استعمال بھی ہوگا، زبان ذکر الہی سے تر بھی ہوگی، اس کے فوائد بھی ملیں گے، تو نرم مزاجی کو بھی اپنانا ہے اور زبان کے درست استعمال کی طرف بھی قدم بڑھانا ہے۔ جی احسان بھائی،
نرم مزاجی سیکھنے کے لیے اور اس کو اپنی عادت کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟
میرا خیال ہے ایک چیز اگر اپنا لی جائے نا، کہ اپنے معاملات کا جائزہ، میں نے جو باتیں آج کی ہیں دن بھر میں، کہاں کہاں کیا کیا بولا، کیا تھا جو بولے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، اور کیا تھا جس میں انداز تبدیل ہونا چاہیے تھا، اس انداز میں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی طرف چل پڑے نا، فضول باتوں سے بچے گا، زبان کی بے احتیاطیوں سے بچے گا، جھوٹ کی بد چغلی سے بچے گا، اور کئی ایک چیزوں میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ اپنا جائزہ، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم حساب کتاب کیے بغیر تھوک کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں آزمائشی صورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنا جائزہ لیتا رہے، بہتری کی طرف قدم بڑھاتا رہے،
تو اس کا بہترین علاج نیک اعمال کا ارسالہ پر کرنا، یہ اگر کرتے رہیں تو
یہ زبردست ذریعہ جی، نیک اعمال کا رسالہ یا پھر نیک اعمال کی ایپ بھی ہے، اس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ رسالے میں یہ ہوگا کہ کبھی رسالہ جیب میں ہوگا تو پین نہیں ہوگا، پین ہوگا تو رسالہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوگی تو موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بیٹری جوں ہی نیچے جاتی ہے نا، تو دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیٹری ختم ہونے والی ہے، تو اس کی چارجنگ کا اہتمام ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پاور بینک کیوں ساتھ رکھے جاتے ہیں، یہ چارج رہے۔ تو جس وقت بھی جائزہ لینا چاہیں گے تو موبائل کی بیٹری تو ویسے ہی چارج ہوگی، نکالیں جائزہ لے لیں، نہ پین کی ضرورت نہ رسالے کی ضرورت۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی اس کی دعوت پیش کرتا ہوں، نیک اعمال کی ایپ کو آپ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، اسٹوڈنٹ ان کے لیے الگ ہیں، اور گونگے بہرے ان کے لیے بھی نیک اعمال موجود ہیں، یہاں تک کہ جیل کے قیدیوں کے لیے بھی نیک اعمال مرتب کیے گئے ہیں۔ آئیے نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ بد مزاجی سے بچائے، بد اخلاقی سے بچائے، اور اپنی اطاعت و فرما برداری والی بولی بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
دل کو آؤ کر لے روشن،
دل کو آؤ کر لے روشن،
آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔